أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد تو پچھلی دفعہ بالاتفاق میرے ذہن میں نہیں تھا تاریخوں کا حساب تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آخری ہے ہمارا توحید والا درس لیکن الحمدللہ ایک ویک ہمیں اور مل گیا بات کرنے کے لیے تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ براہین توحید پر ہے اور توحید در قرآن جو کتاب ہے تفسیر موضوعی آیت اللہ جوادی عاملی اس کے ریفرنس سے اور ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ پانچویں برہان جو برہان حیات و موت اس کا ذکر کیا تھا اور حیات و موت کس طریقے سے دلیل بنتی ہے وجود خدا پر کیونکہ ہم اس کو برہان یا دلیل کے طور پر بات کر رہے ہیں تو کیسے دلیل بنتی ہے وہ بات اصل میں سمجھنا ضروری ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ حیات و موت نہ قابل انکار ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک موجود ایک خاص سرٹن ٹائم پر زندہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک خاص وقت پر وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے اور دوسرا جو اس میں بہت اہم بات ہے کہ یہ حیات و موت کا سلسلہ جو ہے وہ انسانیت میں مختلف چیزیں انسانیت کے مختلف احوال میں تبدیلیاں ہیں تغیرات ہیں لیکن موت اور حیات کا جو سلسلہ ہے اس میں کوئی تغیر نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ نہ یہ قابل انکار ہیں اور نہ ان میں کوئی زوال پذیر ہیں زوال پذیر کا مطلب ہے کہ پہلے زمانے کے انسان جو تھے وہ مرتے تھے اب نہیں مرتے یا آدھے زندہ رہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی وہ جو قانون ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وہ بالکل ایک اٹل حقیقت کے طور پر انسانیت میں موجود ہے اچھا اور تیسری بات یہ کہ یعنی کہ یہ جو نظام ہے یہ نظام بذات خود حکمت پر مبنی ہے یعنی موت و حیات کا جو نظام ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جسٹ ایک چیز ہے کہ جو موجود ہے بلکہ یہ ایک حکمت پر مبنی ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے جس کو بیان کیا تھا کہ جس نظام میں موت نہ ہو وہ نظام جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے کیا ہوگا یعنی خاص طور سے اس دنیا جیسا نظام تو وہ لوگوں کے لیے ایک باعث اذیت اور ایک مصیبت بن جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اس زندگی کے اندر موت کا ہونا ضروری ہے خود یعنی جیسے کہ بہت ساری اس پر کہانیاں بھی بنائی ہیں لوگوں نے اسی موضوع پر اور بلکہ کہانیوں سے ہٹ کر جو اصحاب کہف والا واقعہ ہے کہ جب وہ 300 سال کے بعد اٹھ کر آئے یعنی زندگی میں ظاہر اس کی اپنی ایک مصلحت تھی تو لیکن انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ہم اپنی لائف کو کنٹینیو کریں ٹھیک ہے انہیں بہت انیزی فیل ہو رہا تھا کہ اب ہم یعنی اور سب سے زیادہ انیزی کس بات پہ فیل ہو رہا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر کہ وہ جب آئے اپنے گھر میں ہی گئے تو ان کی پتہ نہیں چھٹی ساتویں کون سی نسل چل رہی تھی جو لوگ وہاں پہ موجود تھے زمانہ بدل چکا تھا طریقے بدل چکے تھے تو یعنی خود ان کو اس جگہ پر یا اسی دنیا میں اسی ملک میں اسی شہر میں جہاں پر انہوں نے اپنی جوانی اور زندگی گزاری تھی وہاں پر ان کو رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام کے تمام جو نظام ہیں وہ ایک حکمت کے تحت بنائے گئے اور حکمت جو ہے وہ اس بات پر دلیل ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حکیم اور مدبر ہے یعنی حکمت خود بخود کریٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی حکمت کے بارے میں علم کے بارے میں یہ بات کہنا ایبسرڈ ہے کہ یہ ایوالو ہو گئی ہے فرام نتھنگنیس یہ بالکل ہی کوئی جس کا دماغ بالکل ہی فارغ ہوگا وہی اس قسم کی باتوں کو قبول کرے گا ٹھیک ہے یعنی حکمت جو ہے اگر جہاں بھی آپ کو نظر آتی ہے وہ حکمت کسی حکیم کی موجودگی کا تقاضا کرتی ہے جہاں پر آپ کو علم اور تدبیر نظر آتی ہیں وہ علیم اور مدبر کا پتہ دیتی ہے ٹھیک تو یعنی کہ یہ جو زندگی اور موت کے قانون سے متعلق یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب کس بات کی طرف دلیل اور برہان بنتی ہیں؟ خدا تعالیٰ کے، کیونکہ ان میں یعنی کوئی بھی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ موت اور حیات کا قانون جو ہے نا اس کے قابو میں، جو اس کی مرضی سے چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یعنی اس سے ہم کو ایک بات جو پتہ چلتی ہے کہ اس تمام جو حیات و موت کا قانون اور نظام ہے، اس کی فعلیت میں لانے والا یا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا کوئی مبدا یا کوئی سورس ہے، اور اس اعتبار سے یہ دلیل بنتی ہے وجود خدا پر، وجود الہ پر جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور اس میں ہم نے پچھلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال پہ بھی بات کی تھی، جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہے آیت 258 میں، جو اپنے زمانے کے بادشاہ سے انہوں نے بات کی تھی۔ اور یہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ظاہراً دو دلائل ہیں لیکن حقیقت ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کہا کہ میرا رب وہ ہے جو میت کرتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور اس نے جب جاہلانہ جواب دیا اس کا اور لوگوں نے اس کی مخالفت نہیں کی، تو پھر حضرت ابراہیم نے اپنی دلیل کو بدلا سورج کے غروب اور طلوع ہونے سے، یعنی ہے وہ بھی اماتہ اور احیا لیکن وہ ایک دوسری نوعیت کی بات کی، تو وہ پھر فبوہت الذی کفر، ٹھیک ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں ہم کر چکے تھے۔ اب کچھ اور جو دلائل یہاں بیان فرماتے ہیں وہ یہ، یعنی خاص طور سے قرآنی آیتوں سے، وہ یہ کہ قرآن کریم جو ہے وہ موت کو زندگی کی مانند ایک امر وجودی، امر وجودی کا مطلب کیا ہے؟ سم تھنگ دیٹ ایگزسٹس، جو موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے سامنے موت کا جو تصور ہے وہ کسی موجود کا تصور نہیں ہے، جیسے اردو شاعری میں بھی ہے زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا، ٹھیک؟ تو یعنی موت کے بارے میں جو تصور ہے وہ اسی قسم کا ہے کہ زندگی کا نکل جانا، ترتیب کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے؟ موت کے بارے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کا جو آئیڈیولوجی ہے یا تصور ہے وہ اس قسم کا ہے۔ تو لیکن قرآن کریم اس نظریے کی نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے نفی کرتا ہے؟ سورہ ملک کی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات دونوں کو خلق کیا ہے، یعنی دونوں مخلوقات ہیں، اور جو مخلوق ہے، جو چیز خلق ہوتی ہے وہ وجود بھی رکھتی ہے، اس کی ایگزسٹنس بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیز خلق ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ وہ ایک تصور ہے خالی جو آپ دماغ میں سوچ رہے ہیں، بلکہ اس کا ایک وجود ہوتا ہے۔ تو اور اس کے وجود کی جو ایک اور دلیل قرآن نے دی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس جو ہے وہ موت کا مزہ یا ذائقہ چکھنے والا ہے، موت کو ذوق کرنے والا ہے، ٹھیک؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت ایک وجود رکھتی ہے۔ تو کہ انسان جب جہان طبیعت سے، یعنی اس مٹیریل فزیکل ورلڈ سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت سے پہلے کا جو ڈومین ہے جس کو برزخ کہا گیا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی انسان جب دنیا سے نکل جاتے ہیں، حیات مادی سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو کہاں جاتے ہیں؟ ان کے پیچھے پھر کیا ہے؟ برزخ ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے، اور یعنی برزخ یعنی وہی قبر، عالم قبر اور وہ تمام چیزیں۔ تو جب انسان جب اس جہان طبیعت سے رخصت ہوتا ہے اور برزخ میں داخل ہوتا ہے، تو اس کی وہ سمت یا جہت کہ جو دنیا کی طرف تھی، یعنی اب پہلے جب وہ شکم مادر سے آتا ہے اس دنیا میں، تو اس کا منہ عالم طبیعت کی طرف ہوتا ہے، ہی از فیسنگ ٹورڈز دس مٹیریل ورلڈ۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ وہ اس جہان میں آ کر زندہ ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہے۔ لیکن جب وہ یہاں سے آگے جا رہا ہے, برزخ میں انٹر ہو رہا ہے, تو اس جہان کی طرف اس کی پشت ہو گئی اور برزخ کی طرف اس کا رخ ہو گیا یا منہ ہو گیا. ٹھیک, تو یعنی کہ یہ جو موت اور حیات کا نظام ہے, تو خدا نے اس موت و حیات کی ایک سائیکل رکھی ہے. ٹھیک ہے, انسان جب اپنے پہلے یعنی جو شکم مادر میں جو زندگی تھی وہاں سے میت ہوا یا موت کو لیا اس نے, اس دنیا میں آ کے زندہ ہو گیا. اسی طریقے سے یہاں سے وہ موت کا مزہ چکھے گا تو عالم برزخ میں زندہ ہو جائے گا. تو یعنی جس طرف انسان کی پشت ہے اس طرف انسان کی موت ہے, میت ہے وہاں پہ, یعنی ختم ہو گیا, اور جس طرف اس کا رخ ہے وہاں پر کیا ہے, اس کی ولادت ہے اور حیات ہے. تو اس طریقے سے مرگ جو ہے یا موت, یہ نیستی یا عدم کا نام نہیں ہے, مطلب نہ ہونا, نان ایگزسٹنس یا وائڈ کا نام نہیں ہے موت, بلکہ موت جو ہے وہ ایک نئی ولادت کے وجود میں آنے سے بھی آپ عبارت سمجھ سکتے ہیں. یعنی حقیقتاً تو ظاہر ہے کہ موت کے معنی اور کافی گہرے ہیں, لیکن جیسے یہاں بیان فرما رہے ہیں میں اسی کو ہی نقل کر رہا ہوں کہ جیسے کہ انسان جب عالم برزخ میں وارد ہوتا ہے تو وہ اس کی ایک نئی ولادت ہے, اور جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی موت ہے. ہاں انتقال بھی ہے, یعنی فوت, ہاں فوت. اس کو میں نے کافی تفصیل سے بیان کیا تھا اس میں جب آخرت پر ہم نے بات کی تھی, اور ان تینوں کے فرق کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ فوت الگ چیز ہے, موت الگ چیز ہے, اجل الگ چیز ہے, اجل توفع اور موت, ان تین چیزوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا تھا, ایکسپلین کیا تھا. تو اب یہاں پر جو مبدأ فاعلی ہے, یعنی یہ جو انسان کا انتقال ہے یا دنیا سے برزخ میں منتقل ہونا ہے, یہ کام ہے, ایک فعل ہے, اٹ از سم تھنگ دیٹ از ڈن. تو اس فعل کا جو مبدا ہے وہ فقط اور فقط کون ہے, خدا ہے. ٹھیک ہے, یہ کام یہ چیز کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ کسی اور کی مرضی سے یہ سب چیزیں وجود میں نہیں آتی, وجود پذیر نہیں ہوتی. تو یعنی اور اسی چیز کو قرآن کریم نے بار بار کہا ہے ان تمام باتوں کو, وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, سورہ آل عمران آیت نمبر 145, کہ اور کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو موت آ جائے مگر بغیر اذن اللہ کے, اذن الہی کے بغیر کسی کو موت نہیں آتی, کوئی نہیں مر سکتا. اگر اذن خدا, یعنی اذن خدا کا مطلب ہے کہ خدا کی پرمیشن. ٹھیک ہے, یہ بات بھی میں نے آپ کو آئی تھنک کافی پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اذن خدا اور رضا خدا میں فرق ہوتا ہے. یعنی ایک کام ہے کہ جس کے لیے خدا کی پرمیشن ہے, خدا کی پرمیشن کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو ناحق قتل کیا جائے تو اس پر مثال کے طور پر بندوق یا تیر اور تلوار اثر کرے گی. ٹھیک ہے, اگر ایک انسان مظلومیت سے بھی قتل کیا جائے تو وہاں پر خدا کی پرمیشن کس بات کی, یعنی جیسے خدا کی پرمیشن کے بغیر امام حسین علیہ السلام کے اوپر چھری نہیں چل سکتی تھی, لیکن رضا خدا کا وہاں دور دور تک بھی نام و نشان نہیں ہے. صحیح, تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جب ہم یعنی اس یہ کنفیوژن نہ رہے اس میں کہ جہاں پر بے اذن اللہ کا ورڈ آ رہا ہے تو اس کو ہم رضا خدا بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے کہ ایک کام وہ ہوتا ہے کہ جس سے خدا راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کام کو خدا اون کرتا ہے, اس کام کو خدا ریوارڈ کرتا ہے, اس کام کو خدا ترقی اور نشو نما دیتا ہے, وہ الگ معاملہ ہے. لیکن باذن اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا میں بہت ساری چیزیں, یعنی خدا نے مثال کے طور پر ایک چاقو ہے, چھری ہے, گولی ہے, ہر چیز ہے, اس کے اندر ایک قانون ہے کہ وہ اثر کرے گی, اس کا ایک افیکٹ ہے, امپیکٹ ہے. اگر خدا اذن نہ ہو, اذن نہ ہو تو وہ اثر نہیں کرے گی. یعنی جس طریقے سے حضرت ابراہیم کو آگ نہیں جلا سکی, ठीक है, बनी इसराइल को दरिया का पानी नहीं डुबो सका। इन्हें डुबो सका का मतलब ये नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि आग ने जलाने की कोशिश की और नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, इन्हें नहीं जला सकी का मतलब ये है कि वहां पर हुक्म खुदा से आग में से वो जलाने वाला इफेक्ट निकल गया, निकाल लिया गया, और उसके बरक्स आग ने उस बिहेवियर को शो किया जो हम में से कोई कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, के या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, के ठंडी हो जा सलामती के साथ। कोई भी कभी भी आग से इस किस्म का बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इज़्न खुदा है, यानी यहां पर खुदा का इज़्न नहीं था। जी, ठीक। तो इसमें यानी बहुत सारी जगहों पर चीज़ें हैं, यानी जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए इज़्न खुदा नहीं था कि वो जो छुरी उन पर चल रही थी उनके गले को काटे, नहीं हुआ। तो ये दोनों बातें हैं, ठीक है, इज़्न और रज़ा, इसमें फ़र्क है। यानी जितने मिसाल के तौर पर जितने बहुत सारे मासूमीन हैं जिनको जहर दिया गया, जिनको कत्ल किया गया, तो वहां पर जहर ने और उस तलवार की धार ने असर किया, जाहिरन उनके बदन को नुकसान पहुंचा, बदन उनका मकतूल हुआ, मसमूम हुआ, ठीक है, वो इज़्न खुदा है वहां पे। यानी कि वो इज़्न खुदा का मतलब वो चीज असर करेगी, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप कहें कि इसमें कोई रजाए खुदा भी शामिल है, ये खुदा की मर्जी है कि ये कोई पसंदीदा काम हो रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है इन दो चीज़ों में, सही है। तो ये नहीं कि मैं, इसलिए मैंने इसकी वजाहत की कि जब अगर हम ये जुमला पढ़ रहे हैं कुरान में कि वमा कान लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाही, कि और किसी नफ्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि उसको मौत आ जाए मगर बिइज़्निल्लाह, तो बिइज़्निल्लाह का मतलब ये ना समझें कि बिरज़ाइल्लाह, ठीक है। यानी जैसे बहुत सारे लोग हैं खुदकुशी करते हैं, ठीक है, खुदकुशी करते हैं, मर जाते हैं, सही, इसलिए कि एक कानून है जो इज़्न खुदा से चल रहा है, जारी है, लेकिन क्या उस अमल के पीछे रज़ाए खुदा भी है? नहीं है, खुदा की मर्जी और पसंदीदगी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक ये बात हो गई कि किसी के यानी उसके इज़्न के बगैर मौत आना मुमकिन नहीं है, तो मबदा फाइली खुद इन्हें फकत वही है। दूसरी बात के इन्हें इसी हवाले से कि फलाउ ला इन कुन तुम गैरा मदीनीना तर्जुनहा इन कुन तुम सादिकीन, इन्हें उसी कंट्रोल को जो खुदा का कंट्रोल है हयात और मौत के निजाम पर, उसी को एक दूसरे अंदाज से समझाया गया है इसमें सूरह वाकया की आयत में कि जब फलाउला इज़ा बलगतिल हुलकूम, के पस क्यों नहीं उस वक्त के जब तुम्हारी जान तुम्हारे हलक तक आ जाती है और तुम जो हो वो पड़े हुए देख रहे होते हो, कर कुछ नहीं सकते। फलाउला इन कुंतुम गैरा मदीनीना तर्जुनहा, अगर कोई तुम पर हाकिम नहीं है, अगर तुम किसी के अंडर में नहीं हो, अगर तुम खुद आजाद हो, तो इसको पलटा क्यों नहीं लेते अपनी जान को, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो, ठीक है। यानी इसी चीज को, उसी कहारियत को, ये कहारियत है, सही, कहर का मतलब क्या, गलबा, अथॉरिटी, सुप्रीमेसी। कहर का मतलब मार काट नहीं है, जो कहर यानी गलबा, ये सिफत खुदा है, ये कहारियत। तो इसी बात को सूरह वाकया में इन जुमलों से समझाया है कि तुम, और एक चीज और मैं आपको यहां पर एक छोटी सी मिसाल दूं, हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है ये बात, इंशाल्लाह इसका एक फायदे वाली बात है ये कि हम जब भी किसी खौफ वाली सिचुएशन में जिंदगी में आना शुरू होते हैं, और अल्टीमेटली यानी कि जैसा जैसा हम अपनी ज़िंदगी के जब इख्तितामी मराहिल पर की तरफ जाते हैं और मौत ہمارے نظروں کے سامنے آنا شروع ہوتی ہے تو خوف بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی بیماری ہو گئی, کچھ ہو گیا, کوئی دوسرا مسئلہ ہو گیا, تو خوف انسان پہ طاری ہوتا ہے. اچھا, خوف کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اب نارمل حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب نارمل حرکتیں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہم, یعنی اگر مثال کے طور پر مجھے خوف لاحق ہو رہا ہے کہ بھائی اس طریقے سے میں نہیں مرنا چاہتا, تو اب جو ہے نا میں جیسے ایک مثال ہے اس کی, بہت ہی مشہور سائنٹسٹ ہے, یعنی سائنٹیفک کمیونٹی میں بہت زیادہ جانا جاتا ہے, میتھمیٹیشین اینڈ سائنٹسٹ کرٹ گوڈل. ٹھیک ہے, جس کا تقریباً 1976 میں اس کا انتقال ہوا. اب اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے زہر دے دیں گے, ہے نا, زہر دے کے مار دیں گے. اب وہ, اس نے سب کھانا پینا چھوڑ دیا, لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دیا, ہر چیز چھوڑ دی, تو وہ عجیب ہی اس کی حالت ہو گئی. صحیح, تو انسان بعض اوقات مختلف قسم کے فوبیاز کی وجہ سے ان پر جب خوف لاحق ہوتے ہیں تو وہ پھر کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایسے اقدامات کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کے, کہ جس میں کہ نہیں میں فلاں مطلب ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا, یا فلاں دوا نہیں کھاؤں گا, یا کسی کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاؤں گا, یا جو ہے نا مختلف قسم کی وہ تدبیریں اختیار کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو, یہ نہ ہو, یہ نہ ہو. بہت سارے مواقع پر وہی سب کچھ ہو جاتا ہے. جیسے اس کی ایک بہت پاورفل مثال جو ہے, جو میں نے خود ہماری نظروں کے سامنے ہے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ کس کی ہے؟ ملکہ نور جہاں کی. میں نے شاید آپ لوگوں کو سنایا بھی تھا کہ ملکہ نور جہاں جو تھی جہانگیر, مغل بادشاہ جہانگیر کی وائف, اسے کس بات کا بہت زیادہ خوف تھا؟ زمین میں دفن ہونے کا. پتہ نہیں اس کو کیا مشکل تھی کہ زمین میں نہیں دفن ہونا مجھے. تو اس نے اپنا پورا مقبرہ بنوایا تھا, وہ لاہور میں ہے جو بہت مشہور ہے, نور جہاں کا مقبرہ, بہت بڑی زمین ہے. اور اس طریقے سے وہ مقبرہ بنایا گیا تھا کہ اس کی اوپر قبر کا وہ ہے نشان ہے, پورا تعویذ, قبر بنی ہوئی ہے, لیکن اس قبر کے نیچے جو ہے نا وہ تہخانہ ہے. اس قبر کے نیچے جو اس نے بنایا تھا وہ تہخانہ بنوایا تھا, اور اپنی جو تھی اور شاید اس کی جو بیٹی تھی, وہ لاڈلی بیگم نام تھا, ان دونوں کا ایک سنگ مرمر کا تابوت تھا, سونے کی زنجیریں تھیں, اور وہ اس قبر کے تعویذ سے وہ لٹکا ہوا تھا, مطلب وہ زمین میں دفن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, آؤ بادشاہ جو دل جائے کریں. یہ انتظام اس نے کیا تھا کہ نیچے اوپر تعویذ کر کے نیچے تہخانہ پورا, اور اس تہخانے کے اندر اس نے وہ روزن, یعنی جو اوپننگز بنوائی تھیں, اور وہ اوپننگ اس طریقے سے بنوائی تھیں کہ صبح کی پہلی کرن سے شام کی آخری شعا تک اس جگہ پر روشنی رہتی تھی. اس طریقے سے وہ بنوایا گیا تھا وہ پورا, یعنی یہ قبر بنوائی تھی. اچھا, اور پھر ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد جب وہ پنجاب میں پر اس کا قبضہ ہو گیا لاہور پہ, مہاراجہ رنجیت سنگھ کا, اور اس کو یہ پتا چلا کہ ان کی, اب آپ دیکھیں نا انسان خود کیسی حماقتیں کرتا ہے, اب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ اس قسم کا واقعہ ہے, اور وہاں پر جو ہے نا وہ سنگ مرمر کا تابوت اور سونے کی زنجیر ہے, اس نے کھدوا دیا وہ, بلکہ وہ رستہ بھی تھا ایک, ہم اترے اس کے اندر, لوگوں کو پتا نہیں ہے, یعنی کیونکہ میں نے پڑھا ہوا تھا تو وہ نے تہخانے کا ایک رستہ بنا ہوا تھا اس کے اندر جانے کا, ابھی بھی ہے. تو وہ جناب گھس گیا اندر, اور اس نے جو بھی ریمینس تھے وہ تابوت بھی لے لیا, زنجیر بھی, زنجیریں سونا بھی لے لیا, اور زمین میں ہی دفن ہونا پڑا. زمین پہ ہی دفن ہونا پڑا, یعنی یہ بالکل نظروں کے سامنے کی بات ہے, جو آپ مطلب کوئی بھی جا کے وٹنس کر سکتا ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے, تاریخ ہے, اور آپ اس مطلب ابھی بھی اس, ہم خود اس تہخانے میں اتر کے ہم نے اس کو دیکھا ہے, وہ ابھی بھی اس روزن کے, روشن دان کے آثار ہیں وہ سب ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب کیا ہے, میں نے کمنگ بیک ٹو مائی اوریجنل ٹاپک, کہ انسان اپنی حیات و موت کے معاملات میں نا ہوتا ہے, میں کہہ رہا تھا کہ یہ پریکٹیکل کیوں ہے, کہ ہم لوگ اس بارے میں خوفزدہ ہو جاتے ہیں, مختلف چیزیں. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ فوبیاز ہوتے ہیں نا کچھ نہ کچھ. مطلب کسی کو تنگ جگہ سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, کسی کو ہائٹ سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, یہاں سے نہ گر کے نہ مر جاؤں, گھٹ کے نہ مر جاؤں, یہ نہ ہو جاؤں, وہ نہ ہو جاؤں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا انسان اس میں مختلف قسم کی عجیب و غریب حرکتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, وہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کر دے گا. تو یہ ٹرسٹ ہے, اس پر بھروسہ کرو. اور یہی چیز جو ہے نا یہ قرآن نے سمجھائی ہے کہ حیات و موت کا جو نظام ہے یہ ایک مبدا رکھتا ہے, ایک سورس رکھتا ہے, ایک حاکم رکھتا ہے. یہ یوں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی نہیں چل رہا, یہ کوئی آربیٹریلی ورک نہیں کر رہا ہے. تو اس کے حوالے اپنے کام اور اپنے امور کر دو تو انشاءاللہ تمہارے حق میں بہترین فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جہاں اس قسم کے الٹے پلٹے چیزیں, اور میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ یہ تقریباً ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس قسم کے مسائل جو ہیں نا وہ وٹنس بھی کیے گئے ہیں ہسٹری میں, جیسے میں نے آپ کے ساتھ کچھ ایگزامپلز دیں, اور ہم بھی اس قسم کی پرابلم میں پڑ جاتے ہیں. تو بہترین جو اس کا رستہ ہے کہ جو اس کا مالک ہے اس پورے نظام کا, جو مبدا ہے, جو قاہر ہے, جو غالب ہے, اس کو سونپ دیں اپنی زندگی کہ آپ میرے بارے میں جو بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے وہ آپ کر دیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ بات ہو گئی کہ جو نظام ہے حیات و موت کا یہ کنٹرول میں ہے, فقط اور فقط خدا کے کنٹرول میں, اس کے اذن سے جو کچھ بھی ہے. دوسری بات جو اس نظام میں ہے کہ جو خدا کی طرف سے ڈکلیئرڈ ہے وہ کیا ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, انہیں رسول خدا کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم سے پہلے کوئی بھی بشر ایسا نہیں گزرا کہ جس کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی کو قرار دیا. انہیں طویل ترین زندگی جو تھی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی کہ وہ بھی بالآخر ختم ہوئی, اس کا بھی ایک اختتام ہوا. تو یعنی اس نظام میں کسی بھی بشر کے لیے کس بات کی گنجائش نہیں ہے, خلود کی گنجائش نہیں ہے, ہمیشگی کی گنجائش نہیں ہے, پرمننس, پرمننٹ یا پرپیچول لائف کسی کے لیے نہیں ہے. اچھا یہ والی بات جو ہے نا آپ اگر غور کریں کہ یہ بھی وجود خدا پر دلیل بنتی ہے, یہ والا نقطہ بھی. کیسے کہ کسی کے لیے خلد نہیں ہے, ہاں تو یہ بھی وجود خدا کے لیے دلیل انہیں کس طریقے سے بنتی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بھی شخص ہے اگر اس کی زندگی اس کے اپنے اختیار میں ہے کون مرنا چاہے گا؟ اگر کسی کی زندگی, یعنی اگر جیسے ہم جو اس قسم کے ایتھیسٹ جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں جی کوئی نہیں ہے, ٹھیک, کوئی نہیں ہے, صحیح ہے, تو پھر سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ پھر یہ اتنی زیادہ جو ایک کنٹرولڈ حرکت ہے انسان کے وجود کی پھر وہ کہاں سے آ رہی ہے, ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی مخلوق خود ایوالو ہو رہی ہے تو اس نے اپنی ایوولیوشن میں اپنی موت کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہیں سے بھی کوئی تک سمجھ میں آتا ہے آپ کو اس بات کا کہ اگر کوئی مخلوق جو ہے کوئی بھی کریچر اگر وہ سیلف ایوالونگ ہے, یعنی خود اپنے اندر اس کے میکینزمز ہیں جو ترقی کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, اس کا وجود اوپر جا رہا ہے, تو وہ اپنی ڈیکے اور ڈیکلائن اور ڈیمائز کیوں پلان کرے گا؟ ایوولوشن کی جو پوری شیٹ بنے گی جو بنا ہے اس میں یہ سب کہاں سے آ جائے گا بتائیں, کوئی بات سمجھ میں آتی ہے ایسی؟ تو یہ جو چیز ہے کہ مخلوق ہے, یعنی مخلوقات ہیں لیکن کسی بھی بشر کے لیے خلد نہیں ہے, ہمیشگی نہیں ہے, دوام نہیں ہے, تو یہ خود وجود خدا پر دلیل بنتی ہے چیز. اور اسی سے ملتا جلتا جملہ اس میں بھی ہے سورہ یاسین میں بھی, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ, جس کو ہم عمر میں زیادہ کرتے ہیں اس کو خلقت میں جھکا دیتے ہیں. کیا تم عقل نہیں پکڑتے اس بات سے؟ ٹھیک ہے, یہاں بھی وہی دلیل بنتی ہے کہ کون سی مخلوق ہے کہ جو اپنے آپ کے لیے یہ پلاننگ کرے گی کہ میں اپنی پاور کی پیک کو پہنچنے کے بعد بوڑھا ہو جاؤں, کمزور ہو جاؤں, ضعیف ہو جاؤں. ٹھیک, تو وہاں پر بھی قرآن کا وہی پیغام ہے کہ تم اس چیز کو دیکھتے ہو اپنے ارد گرد اور اپنی ذات میں بھی دیکھو گے, عقل نہیں پکڑتے, عقل استعمال نہیں کرتے. تو یہ ایک بات ہوئی. اچھا, اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر, یعنی جو خدا کی قہاریت پر یا اس نظام پر غلبے کے کا جو ایک ثبوت ہے کہ فقط یہ نہیں کہ تم میں سے ہر ایک مرے گا, تم پلٹا نہیں سکتے, کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے, بلکہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ موت کب اور کہاں آئے گی, یہ بھی نہیں تم جانتے. ٹھیک, وَمَا تَدْرِي نَفْسٍ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کہ نہ کوئی نفس اس بات کا ادراک رکھتا ہے کچھ بھی, مطلب پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ کل وہ کیا کمائے گا, اور نہ کسی نفس کو اس بات کا ادراک ہے کہ کس زمین میں اس کو موت آئے گی, کس زمین میں وہ موت سے دوچار ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یعنی یہ جو موت کا نظام ہے یہ مخلوق کو تو خبر نہیں ہے, نفس کو خبر نہیں ہے, لیکن خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ایک پورے حساب کے ساتھ ہے. اور جس کے بارے میں کہا گیا وہ اجل مسمّا عندہ, اجل مسمّا کا مطلب کیا ہے کہ وہ موت جس کو باقاعدہ ایک نشان لگا کر ڈٹرمن کر دیا گیا ہے, یعنی اجل, جو اجل کا مطلب بہرحال موت نہیں ہے exactly, اجل کا مطلب مدت ہے, فنشنگ آف ٹائم پیریڈ ان دس لائف. تو وہ اجل جو ہے نا اس کو باقاعدہ نشان لگا کر اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے, اور وہ کہاں پر ہے, وہ خدا کے پاس. تمہیں نہیں پتا اس بات کا, ٹھیک ہے, کسی بھی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کس زمین میں کب اور کس وقت اس کو موت آئے گی. اور اس میں بہت سارے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں, اور ایک وہ روایت ہی ہے, میں اس کو زیادہ دہرانا نہیں چاہتا, آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ حضرت سلیمان کے سامنے ایک شخص تھا اور وہ خوفزدہ تھا. اور بہرحال تو یعنی کہ اس میں جو چیز آ رہی ہے سامنے, وہ کیا سامنے آ رہی ہے کہ خدا کے پاس وہ تمام کی تمام چیزیں ڈٹرمنڈ ہیں, نون ہیں, لیکن نفس کو اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں ہے. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب یہ چند دن کے مہمان ہیں, وہ سالوں جی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ اپنے آپ کی زندگی کی امید 20-20 سال کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ 20 دن زندہ نہیں رہ پاتے. تو یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے, لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ابرپٹ یا رینڈم نظام ہے؟ نہیں, بلکہ جو اجل اور مدت ہے وہ باقاعدہ مسمّا ہے, یعنی اس پر سما کہتے ہیں علامت, اسم علامت نشان, یعنی وہ نشان لگی ہوئی ہے, ڈٹرمنڈ ہے اور خدا کے پاس ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت, یہ بھی قرآن میں اس قسم کے بیانات کئی دفعہ آئے ہیں, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اب یہ لطائف ہیں دیکھیں, یعنی کہ یہاں پر انہوں نے اس کو ظاہر ہے کہ یہاں پر موت اور اجل وہ ڈفرینس کو نہیں ہائی لائٹ کیا, لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ میں نے اس کو کافی تفصیل سے بات کی تھی، اس جگہ پر آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ ہم چیزوں کو سمجھنے میں کہاں کہاں پہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، اور قرآن کتنا زیادہ ایکیوریٹ ہے اپنے بیانات میں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی اجل آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہ وہ اگر وہ مثال کے طور پر اس سے پیچھے رہنا چاہیں گے، نہ وہ ایک ساعت پیچھے رہ سکتے ہیں چاہنے کے باوجود، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ اس سے ایک گھنٹہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک ساعت. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم غلطی کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں موت کا وقت معین ہے. صحیح، یعنی آپ موت کا دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ غالب موت کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا ہے، اجل کا ہے. اجل، اجل یعنی اپوائنٹڈ ٹائم، اجل موت نہیں ہے. تو یہ موت کوئی اور چیز ہے. تو بہرحال، یعنی اس لحاظ سے قرآن کریم کو اگر آپ اس طریقے سے بھی قرآن کو دیکھیں نا، کہ اس کو پورا ایکیوریٹ سمجھ کے، کہ ایک ایک ورڈ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے، ادھر سے اس کو ریپلیس نہیں کریں. تو اسی لیے میں نے اس فرق کو بہت وضاحت سے بیان کیا تھا کہ اجل اور ہے، توفع اور انتقال اور ہے، موت اور ہے. تو اب یہاں اس آیت کی بنا پر ہم کہتے ہیں جی موت کا وقت معین ہے، موت سے کوئی، موت کا لفظ ہی نہیں ہے یہاں پہ، اجل ہے. اجل کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ایک مدت ہے جو ڈٹرمنڈ ہے، اس سے کوئی نہیں آگے جا سکتا، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے. لیکن موت، موت تو مرگ اختیاری بھی ہے. آپ تو موت کے مرحلے تک یا موت کے ذائقے کو چکھنا تو خدا نے بندے کے اختیار میں دیا ہے، تو موت نہیں. صحیح، بہرحال وہ پھر ایک الگ بحث ہے، ایک اشارہ تھا اس چیز کی طرف. تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یعنی کہ یہ پورا کا پورا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اذن سے ہے، اور اس کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چلتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسانوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ جی، یعنی جیسے بعض اوقات لوگ کہنا مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں چاہتا، تو یہ پسند اور چاہت اور یہ وہ سب کچھ بھی نہیں یہاں پہ میٹر کرتی، بلکہ موت اور حیات، یعنی دونوں کو آپ کو قبول کرنا ہے زندگی کی اٹل حقیقتوں کے حوالے سے. تو یعنی اور ایک آیت ہے کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، کہ موت دینا اور زندہ کرنا یہ خدا ہی کے ہاتھ میں، خدا ہی یہ کام کرتا ہے. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ پھر بہت ساری جگہوں پر جیسے ملک الموت کا ذکر ہے یا ملائکہ کا ذکر ہے کہ وہ متوفی کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگوں کو، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو کار خداوندی ہیں، لیکن یا ملائکہ یا انسانوں کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، تو انہیں وہاں پر آپ کیا کہیں گے کہ وہ مجرئی ارادہ خدا ہیں. یعنی بہت سارے مقامات پر ملائکہ یا انسان خدا کے ارادے کو جاری کرنے کے لیے وسیلہ بنتے ہیں. صحیح، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بذات خود فاعل حقیقی ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے قرآن کریم نے جب مثال دی، ایک خلقت کی مثال دی، کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، کہ میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں، فانفخو فیہ، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، جیسے خدا نفخت فیہ میں روحی والی بات، فیکون طیرا، پس وہ تیر یعنی پرندہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا, بِإِذْنِ اللَّهِ, بِإِذْنِ اللَّهِ, ٹھیک ہے, یعنی اللہ کے اذن سے. تو یعنی کسی بھی انسان کے پاس یہ خود سیلف اتھارٹی نہیں ہے, نہ انسان نہ فرشتہ, کہ وہ اپنے طور سے اپنی اتھارٹی سے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کام کرے. اسی طریقے سے جو ایک دوسری آیت ہے, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, تو وہاں سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ یعنی یہاں پر کہ خلقت جو ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ خالق ہیں, لوگ بھی خالق ہیں, تخلیق کرتے ہیں, کریئٹ کرتے ہیں, اور خدا بھی خالق ہے اور خدا ان سب میں احسن ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا خالق خدا ہی ہے, اور باقی جتنے لوگ بھی کریئٹ کرتے ہیں یا تخلیق کرتے ہیں وہ خدا کی صفت خالقیت سے جاری ہونے والے فیض سے استفادہ کرتے ہوئے کریئٹ کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی خدا کی صفت خالقیت, خدا کے خالق ہونے سے ایک فیض جاری ہوتا ہے. خدا کی ہر صفت کیا ہے؟ لائک اے فلوئنگ اسٹریم ہے. اور تمام مخلوقات اپنے اپنے ظرف کے مطابق ان کو یہ اذن دیا گیا ہے کہ اس بہتے ہوئے سمندر میں سے اپنا حصہ لے سکتے ہو تم, یعنی خود اس فیض کا, اس صفت کا جلوہ بن سکتے ہو. تو اگر ہم میں کوئی بھی صفت خدا پائی جاتی ہے تو وہ اس جاری ہونے والے فیض کے برکت اور وسیلے سے, نہ کہ خدا بھی خالق ہے اور لوگ بھی خالق ہیں, خدا بھی رب ہے اور لوگ بھی رب ہیں, یہ بات نہیں ہے. یعنی اس صفت سے جاری ہونے والے فیض سے جو جتنا اٹھا لے وہ اس صفت کے حوالے سے اتنا ہی بہتر اور عمدہ شخصیت بن جاتا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یعنی خدا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب بھی خالق ہیں اور خدا بھی خالق ہے, لیکن خدا ان میں برترین ہے یا حسین ترین ہے. اور اسی قسم کے جو نظریات پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ کہہ لیں کہ نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے قرآن کی دوسری آیتیں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, قرآن کی دوسری آیتیں بھی موجود ہیں جس میں جیسے مثال کے طور پر اس کی جو سب سے بہترین جو وہ ہے نا جو اسٹڈی کا ایونیو ہے وہ ولایت ہے. ولایت کیونکہ ہم لوگ ولایت کے مسئلے میں سب سے زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں نا, تو وہاں پر یعنی کیا ولایت میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سورہ مائدہ پر کہ آئے ولایت کون سی ہے, سورہ مائدہ کی 55 کہ تمہارے انما ولیکم اللہ ورسولہ, اور پھر وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو باقی قرآن کے اندر اتنی آیتیں, جیسے اس میں جو مثال کے طور پر جو موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر 9, فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِي, ختم, فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِي وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یہ آیت نہیں نظر آتی. صحیح, ولایت کو جب بھی آپ کوئی کوٹ کرے گا نا یہ آیت نہیں نظر آئے گی. جیسے میں نے مثال کے طور پر دوسرا بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ جب بھی بات کریں گے مطلب اعتصام کی, پکڑنے کی, وابستہ ہونے کی, تو کیا کہیں گے, واعتصموا بحبل اللہ. یہ فقرہ قرآن میں خالی ایک جگہ ہے اور تین جگہوں پر ہے واعتصموا باللہ, وہ آپ کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنیں گے. تو قرآن نے جہاں جہاں بھی اس طریقے سے گفتگو کی ہے تو وہاں پر کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو وسائط کو بیان کرتی ہیں. انہیں وسائط کا مطلب کیا ہے کہ جو صفت خدا ہیں, جو خدا کے انوار ہیں وہ فلو کرتے ہیں انٹو کریشن, مخلوقات میں وہ چیزیں فلو کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور مخلوقات کے اندر وہ ظرفیت پیدا کرنے والے نے عطا کی ہے کہ وہ اس بہتے ہوئے فیض کے دریا و سمندر سے اپنی ذات کو بھر سکتے ہیں, اس کو اپنے اندر لے سکتے ہیں, جذب کر سکتے ہیں, ان صفات کو اپنی ذات میں ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ آیتیں ہیں جو اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں, جیسے یہ کہ آئے ولایت ہے یا واعتصموا بحبل اللہ, یعنی خدا کا جو نظام ہے پورا دین کا وہ حبل اللہ کے ذریعے سے فلو کرتا ہے لوگوں میں, مخلوقات میں. ٹھیک, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام آیتیں بھی موجود ہیں کہ جو ان تمام ایسپیکٹس کو فقط اور فقط خدا میں منحصر جانتی ہیں, کہ تاکہ وہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ جو آپ وسیلے اور وسائط کا نظام دیکھ رہے ہیں یہ اس مبدا اور سورس پر ڈیپینڈنٹ ہے, اس سے کنیکٹڈ ہے, یہ کوئی انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے, یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ جو خدا کے پیرلل میں وجود رکھتی ہے. صحیح, تو اسی طریقے سے جیسے بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلی, یہی آیت اللہ جوادیہ عاملی کے دروس جو اب پتہ نہیں کیوں وہ کتاب چھپنا بند ہو گئی, ایران میں بھی ولایت در قرآن کے ان کے بڑے خوبصورت دروس تھے, جو سب سے پہلی کتاب میں نے ان کی پڑھی تھی 1991 میں, جہاں سے آیت اللہ جوادیہ عاملی سے مطلب ایک لحاظ سے کہیں روشناسی بھی تھی, بہت زبردست دروس ہیں وہ. انہوں نے ہی اس میں یہ بات بیان کی کہ یہ آیت جو ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 9 یہ اصل ولایت کو بیان کرتی ہے, اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 یہ اس ولایت حقیقی کے جاری ہونے کو بیان کرتی ہے کہ فاللہ ہو الولی, کہ ولایت مطلقاً اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے, اور کیوں ہے, یعنی اس کی دلیل بھی ہے کہ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى, ولی کون ہو سکتا ہے جو مردے کو زندہ کرے, اس کی سرپرستی میں تمہیں رہنا چاہیے, وہ تمہارا ولی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی یعنی کہ جب اماتہ اور احیاء ہے تو بعض اوقات اماتہ اور احیاء یعنی میت کرنا اور زندہ کرنا, اس کی نسبت کس کی طرف جاتی ہے؟ فرشتوں کی طرف جاتی ہے, ملک الموت کی طرف جاتی ہے, یا جیسے کہ زندہ کرنے کی نسبت, زندہ کرنے کا ایک فعل قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا, یا دیگر اولیاء کے ذریعے سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, یعنی جیسے امام علی علیہ السلام کے واقعات ہیں, بالکل پاسبل ہیں, لیکن وہ کس صورت سے پاسبل ہیں کہ وہ مجرائے فیض خداوندی ہے, یعنی خدا کی صفت احیاء کا ولی کامل کی ذات سے جاری ہونا ہے. ٹھیک, تو یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ اس کے پیرلل میں ایگزسٹ کر رہی ہے. اور ولایت میں بھی انہوں نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو ولایت رسول اور وسیع ہے, وسیع رسول, یہ خدا کی ولایت کے, یعنی اس میں بھی جو چیز بالکل نہیں ہے, جو بالکل غلط ہے وہ یہ سمجھنا کہ پیرلل ہے, یہ شرک ہے. ولایت کی سیریز میں ہے, یہ مڈ لیول مومنین ہے. خدا کی ولایت کی تجلی ہے, یہ حقیقی ایمان ہے. ٹھیک, یعنی ولایت خدا کی تجلی ہے, اس کا عکس ہے, اس کا ریفلیکشن ہے. طول میں ہونے سے بھی ایک گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے, وہاں بھی بات بالکل پوری نہیں بن رہی ہے. تو لیکن ٹھیک ہے, اگر کوئی طول میں سمجھ رہا ہے تو وہ بھی ایمان کے ایک درجے پر ہے, لیکن حقیقی ایمان کیا ہے, یا جو واقعاً جو تمسک با ولایت ہے حقیقتاً, وہ کیا ہے کہ ولایت رسول اور امام ولایت خدا کی تجلیات ہیں. تو اس چیز کو خدا نے خالقیت کے حوالے سے بھی, کچھ آیتیں ایسی ہیں جو خالق ہونے کو فقط اور فقط خدا میں منحصر کرتی ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو ولایت کی مثال دی، ابھی آپ کو احتسام کی مثال دی. اللہ خالق و کل شائن، ہر شے کا خالق اللہ ہے، ٹھیک ہے، چاہے براہ راست خلق کرے چاہے کسی وسیلے اور واسطے سے خلق کرے، لیکن خالق کل شے اللہ ہے. یا اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ میرا رب ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی ہے. یہاں کوئی بھی بیچ میں اور نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ ویسے دیکھنا چاہیں تو فار ایگزامپل ہم لوگ ہیں، جب ہم اس فزیکل ورلڈ میں موجود ہیں، تو یہاں پر ہماری تخلیق میں یہ جو مادہ ہے، مادہ ارضی ہے، یہ بھی ایک واسطے کے طور پہ موجود ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو وسائل و وسائط ہیں کہ جس میں کہ صرف وہ نہیں ہے، یعنی وہ ایجنسیز نہیں ہیں کہ جن کے تحت یہ مادے نے ایک شکل لی، بلکہ مادہ خود بھی ایک وسط کے طور پر، ایک وسیلے کے طور پہ موجود ہے. تو خدا اس طریقے سے کام کرے، یا بعض اوقات براہ راست، یعنی وہ مخلوقات جو ملائے اعلیٰ میں موجود ہیں، وہ جو عرشی مخلوقات ہیں، وہاں پہ مادہ اور یہ سب کچھ نہیں ہے. یعنی وہاں پر اگر ہم تصور کر سکیں تو ان کی جو خلقت ہے یا ان کا جو وجود میں آنا ہے، بلکہ شاید ان کے لیے لفظ تخلیق استعمال ہی نہ ہو سکے، کیونکہ خلقت کے لیے کا لفظ جہاں پر آتا ہے وہاں پر مواد اور مادے کا تصور آتا ہے، کہ ایک مادہ ہو جو ایک حالتوں سے گزرتے گزرتے ایک شیپ کو لے. لیکن وہ ان عوالم کی جو انتہائی قربت کے عوالم ہیں، وہاں پر تو کوئی مادہ ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور اسی لیے اس قسم کی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے لفظ خلقہ نہیں آیا، جعلہ آیا ہے، شاید ہم نے اس پہ بات کی تھی، جو اس درجے کی جو مخلوقات ہیں، یعنی وہاں پر، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہے، تو چاہے خدا اس طریقے سے کسی کو وجود عطا کرے، یا خدا ایک نظام خلقت کے طریقے سے کسی کو وجود عطا کرے کہ جس میں وسائط کی وسائل کی پوری سیریز ہے، پورا ایک نظام، ٹھیک ہے. لیکن اللہ خالق و کل شائن، خدا ہی ہر شے کو وجود عطا کرنے والا ہے، وہی ہر شے کو خلقت عطا کرنے والا ہے. اس میں جو آخری ٹاپک ہے حیات و موت میں، وہ ہے مرگ و حیات معنوی. اس کو زیادہ تو نہیں انہوں نے ایکسپلین کیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ایسا بہت اہم ٹاپک ہے. اچھا، کچھ جگہ ایسی ہیں نا، جیسے ظاہر ہے کہ اب یہ کتاب یا یہ تقریر ہے، اب یہ تقاریر یا یہ گفتگو ان لوگوں سے نہیں کی گئی ہوگی کہ جو بہت ہی مخصوص حلقے میں ہوتے ہیں، یا بہت ہی جہاں پر گہری عرفانی گفتگو پاسبل ہوتی ہے. تو ظاہر ہے انہیں جیسے ایون تفسیر المیزان ہے، تو تفسیر المیزان کے بارے میں بھی مطلب ایک بہت زیادہ فیسینیشن فیل ہوتی ہے، لیکن تفسیر میزان پڑھنے کے بعد جو ہے نا، بندے کو یہ لگتا ہے کہ اس میں علامہ طباطبائی کھلے نہیں ہیں پورے طور سے، بلکہ انہوں نے کافی بہت اچھی گفتگو کی ہے، یعنی گفتگو گہری بھی ہے اور بڑی مبسوط اور مضبوط گفتگو ہے، مربوط ہے. لیکن جو ان کی بعض دوسری کتابیں ان کو پڑھنے کے بعد، یعنی کہ وہاں پر انہوں نے کچھ کتابوں میں پھر جتنا کچھ کھل کے بات کی ہے، تو وہ المیزان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہر قسم کے آڈینس کے لحاظ سے علماء بات کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ٹاپک جو ہے موت و حیات معنوی، یہ ایک بہت تفصیلی ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو قرآن کریم نے بھی اس کا باقاعدہ بیان فرمایا ہے، باقاعدہ بیان ہے کہ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. کیا وہ انسان جو میت اور مردہ تھا، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آئی تھنک 121 یا 122 ہے، جو میت تھا اور پھر ہم نے اس کو احیا کیا اور اس کے لیے نور قرار دیا، جس کو لے کر وہ انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، یہ آیت جو ہے یہ حیات و موت معنوی پر بالکل پرفیکٹ دلیل ہے. یہ اس کے زندہ اور فزیکل زندہ و مرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. عوامن کانا میتن یعنی ظاہراً جو ایمان سے باہر تھا, جو کافر تھا, جو مشرک تھا, وہ کیا تھا؟ وہ میت تھا, چلتی پھرتی لاش تھا وہ. فأحییناہ اور پھر ہم نے اس کو زندہ کیا نور ایمان کے ذریعے سے, اس کو ایمان کا نور عطا کیا. اور اب وہ جب اب ایمان کے ساتھ لوگوں میں انسانوں میں حرکت کرتا ہے تو وہ بمائے نور حرکت کرتا ہے اور لوگ اس کی نورانیت سے استفادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے کے جو کافی انہیں بیانات ہیں قرآن میں, جیسے سورہ نحل کی آیتوں میں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, کہ ہم نے اس کو زندگی دی ایک حیات طیبہ. یہ آئی تھنک صبر صابرین اور متقین ان کے بارے میں کہ جنہوں نے ان صفات کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک نئی زندگی ہے. یعنی یہاں پر علامہ طباطبائی نے اس بات کو لکھا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ کا مطلب ایک نئی زندگی کا عطا ہونا ہے, نہ کہ اس زندگی میں کسی چیز کا ایڈ ہونا. یعنی یہ کام انہوں نے المیزان میں کیا ہے, اشارے بہت اچھے دیے ہیں اگر بندہ سمجھ سکتا ہے تو. کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زندگی میں کوئی نئی چیز ایڈ ہو گئی, بلکہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ کا مطلب ہے حیات نو, حیات تازہ کہتا ہونا. یعنی جو لوگ ایمان اور تقوی کے مراحل کو طے کرتے کرتے اس جگہ پر آ جاتے ہیں کہ خدا کا فضل اور عنایت مطلب ان کو واقعا اس قابل سمجھے, تو آپ کو ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم جیسے لوگ اولیاء کو ایکسٹرا آرڈینری سمجھتے ہیں, اسی وجہ سے, کیونکہ وہ جو زندگی ان کو عطا ہو جاتی ہے, وہ جو حیات طیبہ میں چلے جاتے ہیں, وہ اس سے بالکل الگ ہے. جو پچھلی دفعہ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ جو راہ توحیدی ہے, جو خدا کی بنا پر پوری زندگی کو دیکھتا ہے اور جو مخلوقات کو دیکھ کر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے, یہ دو بالکل الگ رستے ہیں جو کو ایگزسٹ نہیں کرتے. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو زور دے کے بات سمجھائی تھی نا کہ یہ دو رستے بالکل جدا ہیں اور ایک ساتھ نہیں ہیں, کہ کوئی اگر یہ چاہے کہ جی ایک قدم میں ادھر رکھوں ایک قدم ادھر رکھوں, یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ وہی حیات طیبہ کا فرق ہے, حیات معنوی کا فرق ہے. تو یہ جس کو وہ عطا ہو جاتا ہے, جس کو وہ بصیرت مل جاتی ہے کہ وہ نور خدا سے دیکھتا ہے, اس جگہ پر آ جاتا ہے کہ واعتصموا باللہ اس کے لیے پہلے ہوتا ہے, اور واعتصموا باللہ کی وجہ سے وہ واعتصموا بحبل اللہ پہ آتا ہے. یہ بالکل الگ انسان ہے. اور جو ادھر سے بیچارہ چڑھتے چڑھتے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, یہ بالکل الگ انسان ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو حیات و موت معنوی ہے, وہ حیات و موت معنوی ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اس کا ڈومین ایک الگ ہے. جو حیات و موت مادی کے ڈومین سے وہ ایک بالکل الگ. تو ہم نے زیادہ تر بات کس کی فزیکل ڈومین کے اندر موت و حیات کی بات کی, ٹھیک ہے, اور ان آیتوں کو دیکھا. لیکن قرآن کریم میں جیسے میں نے آپ کو ایک سورہ انعام کی آیت میں اشارہ کیا, ایک اور آیت جو یہاں پر بیان کرتے ہیں, یہ سورہ انفال کی آیت ہے, آئی تھنک 24. یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو, استجیبوا, جواب دو, رسپونڈ کرو. کس کو رسپونڈ کرو؟ اللہ کو اور رسول کو. یعنی جو کچھ وہ تمہیں جس کی طرف بلاتے ہیں, اگر تم سے کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو, اگر تمہیں اپنی اتباع اور پیروی کی طرف بندگی کی طرف بلاتے ہیں, ان کو رسپونڈ کرو, جواب دو. اذا دعاکم, جب کہ تمہیں بلائیں, تمہیں پکاریں, تمہیں دعوت دیں, کس لیے؟ لما یحییکم, تاکہ وہ تم کو زندہ کر دیں, تاکہ وہ تم کو زندہ کر دیں. وہ تم کو کس لیے بلا رہے ہیں؟ کہ یہ جو ابھی تمہارا نفس ہے, جس پر اگر مردہ نہیں ہے تو مردنی چھائی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لعب و لہو میں پھنسا ہوا ہے, اس کے آگے کوئی دیکھتا نہیں ہے, کوئی جانتا نہیں ہے, کوئی پہچانتا نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, حیات دنیا سے آگے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے ظاہر سے. ذالک مبلغہم من العلم, ان کا علم اتنا ہی پہنچتا ہے خالی. تو اللہ اور رسول تمہیں کس لیے پکار رہے ہیں؟ خدا کس چیز کے لیے بندگی کی دعوت دے رہا ہے؟ رسول کیوں کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو, مجھے فالو کرو؟ لما یحییکم, تاکہ تم کو وہ حیات طیبہ تک پہنچا دیں, تم کو زندہ کر دیں. ٹھیک. تو یہ ایک اور حیات و موت کا معاملہ ہے. اگر ہم یہاں تک اس چیز کو سمجھ سکیں اور اس جگہ تک پہنچنے کی ہمارے پاس صلاحیت ہو, تو پھر یہ ایک اور حیات و موت ہے کہ جس کا پیغام اور جس کی دعوت ہمارے پاس ہے. کہ وسائر آیات حمان این آئے سند کامل بحث است, کہ یعنی جو حیات و موت معنوی ہے اس پر یہ اور اس جیسی آیتیں کیا ہیں, یہ سند کامل ہیں, یعنی کامل سند, پرفیکٹ اسٹیمپ ہیں, پروف ہیں اس بات کا کہ حیات و موت یہ جو ہے فقط مادی یا بدنی نہیں ہوتی, جسمانی نہیں ہوتی, بلکہ معنوی اور روحانی اور نفسانی بھی ہوتی ہے. اور یہاں بھی کہ جس طریقے سے کہ ظاہری موت اور زندگی فقط اور فقط دست خدا ہے, خدا کے اختیار میں ہے, اسی طریقے سے موت اور حیات معنوی بھی فقط اور فقط اختیار خدا میں ہے. یعنی حیات طیبہ, احیاء, نور کا عطا ہونا, یہ فقط اور فقط کس پر منحصر ہے؟ فقط ارادہ خدا پر. ٹھیک ہے نا؟ اور اس بارے میں تو بالکل کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. کیسے کہ ہمارے سامنے ہزاروں مثالیں, اس سے بھی زیادہ, کہ جہاں پر معصومین نے پوری ایفرٹ کی ہے کہ لوگوں کو ایمان پر لے آئے, لیکن وہ نہیں آئے. صحیح, پوری ایفرٹ کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو پایا. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو موت اور حیات کا جو معاملہ ہے, چاہے وہ ظاہری ہو چاہے معنوی ہو, فقط اور فقط خدا کے ہاتھ میں ہے, اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ صرف اذن خدا سے ہی ہوتا ہے, خدا کی مرضی اور خدا کی رضا سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ کس کو یہ عطا ہونا ہے اور کس سے یہ لے لیا جانا ہے. یعنی جیسے وہی کربلا کے واقعات میں بھی نا, کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے پاس, یعنی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حرکت کرنا شروع کی, دے ویر رینک آؤٹ سائڈرز, وہ اندر آ گئے اور بہت سارے لوگ اندر والے باہر چلے گئے. جو بات میں اکثر میں نے بھی کہی, آپ نے اور بھی سنی ہوگی, کہ جتنے بڑے بڑے نام تھے وہ مدینے میں ہی بیٹھے رہ گئے. تو ہاں, یعنی کہ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو جنت جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹیں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی برکت سے جن کمالات کے دروازے کھلے تھے وہاں تک تو نہیں پہنچ پائے وہ لوگ. تو یہ کیا ہے؟ یہ فقط اور فقط اذن خداوند ہے. اور اس میں جو ظاہر ہے کہ اگر ہم اس بارے میں شوق ہمیں پیدا ہوتا ہے, ہمیں ایک موٹیویشن ہوتی ہے اگر یہ سب باتیں سن کے کہ ہمیں بھی یہ عطا ہو, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی وہ حیات طیبہ ملے، ہمیں بھی وہ نور ملے، ہمارا نفس بھی میت سے حی ہو جائے، کہ ہمارا نفس اور ہمارا قلب، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. صحیح. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کیسے ہوگا کہ ہم اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ معصوم کے نفس کی مثل بنانے کی ایفرٹ کریں. کیونکہ یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معصوم کا نفس خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. صحیح. تو یہی ہمارے لیے مین وہ ہے، آئیڈیا ہے، موٹیویشن ہے کہ ہم ان کے نفس کی حالت اور کیفیت کا مطالعہ کریں، اس کی معرفت پیدا کریں، اور انہی کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق کس بات کی ایفرٹ کریں کہ میرا نفس بھی ان جیسا ہو جائے. اور اس میں جیسے پچھلے دنوں میں ایک چیز پہ غور کر رہا تھا جو مجھے بہت عجیب سی لگی تھی، کہ بس یہاں پر میں بات ختم کر دوں گا، کہ یعنی ہم لوگوں کی جو لائف ہے، اور سمجھ لیں مومنین اور مسلمین کی زندگی میں بھی جو ہے، تو اس میں ہم ایک جو چیز ہے جس سے بہت زیادہ ہم متاثر ہوتے ہیں اور رہتے ہیں جس فنومنن سے، وہ یہ ہے کہ ظلم کا نتیجہ انتقام ہونا چاہیے، ہے نا؟ یعنی اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے نا، اس کو بھی تباہ ہونا چاہیے، اس کو بھی، اس سے بھی انتقام لیا جانا چاہیے. میں اسی چیز پہ غور کر رہا تھا کہ اگر آپ اس والے سائیکل کو، مطلب انسانیت میں جب تک یہ ظلم اور انتقام والی سائیکل گھومتی رہے گی نا، انسانیت کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں دونوں طرف ڈسٹرکشن ہے، دونوں طرف ڈسٹرکشن ہوتی ہے، اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. یعنی جیسے فار ایگزامپل کہ اگر فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، فرعون ڈسٹروائے ہو گیا، ٹھیک ہے، مسئلہ حقیقتاً حل ہوا؟ نہیں حل ہوا. مطلب فرعونیت باقی رہی، وہ ساری گڑبڑ چیزیں رہی، وہ سب کنٹینیو کرتا رہا. تو میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ جیسے دیکھیں معصوم ہے، رسول خدا ہیں، رسول اللہ نے ایبسولیوٹ وکٹری حاصل کرنے کے باوجود انتقام نہیں لیا. مکے میں جب آپ آئے اور مکہ فتح ہو گیا، آپ نے انتقام نہیں لیا. ٹھیک ہے، جتنے لوگ امام علی علیہ السلام کی مخالفت میں گئے، جن میں کہ موسٹ پرومیننٹ خوارج تھے، آپ نے حتی الامکان ان سے انتقام نہیں لیا، ان کو سزا نہیں دی، جب تک کہ وہ بالکل فتنے و فساد مچانے پہ نہیں آ گئے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں آپ نے کیا تھا کہ خوارج کو جو ہے نا جیسے ہی وہ الگ ہوئے آپ نے کہا کل دم، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. آپ نے ان کے پاس لوگ بھیجے تھے، آپ نے ان کو بہت زیادہ بلانے، منانے، سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کرنا شروع کیا تھا کہ انہوں نے مطلب بہت سارے مومنین کو، مسلمین کو قتل و غارت گری شروع کر دی تھی. تو وہ فتنے پر جب آئے تو پھر ان کی سرکوبی کی گئی. ٹھیک ہے، امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کا انتقام نہیں لیا، لیکن ہمارے ظرف میں اتنی طاقت نہیں. یعنی میں صرف یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں کہ معصوم جیسی ظرفیت یا معصوم جیسا نفس، جو کہ اصل کامیابی کی بنیاد ہے، اس کے لیے بہت محنت چاہیے، بہت بہت گنجائش چاہیے، بہت شرح صدر درکار ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، ہے نا؟ ہماری فورن ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے؟ ہماری فورن ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ اگر جہاں بھی ظلم ہوا ہے، جہاں بھی زیادتی ہوئی ہے نا، اس کے جواب میں انتقام آنا ہے فوراً. اور جب تک وہ انتقام نہیں آ جاتا نا، جو ہمارے دل میں ٹھنڈک نہیں پڑتی، ہم پرسکون نہیں ہوتے. تو اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں، ایسی بہت ساری چیزیں، یعنی کہ خاص طور سے جو معصومین علیہ السلام کا جو تعلق بخدا ہے، ان کی عبادتیں، ان کی عبادتوں کا جو انداز عبادت کیا ہے نا، تعلق بخدا، عبادت یعنی خدا کی طرف رجوع کرنا, وہاں پر اس کا جو وہ ہے. یعنی جیسے ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا امام کاظم علیہ السلام کا, کہ آپ کے جو روزانہ کے معمولات تھے کہ جس میں آپ جیسے فجر کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد آپ بہت دیر تک سجدے میں جا کے کیا فرماتے تھے, اللہم انی اسألوکر راحت عند الموت والعفو عند الحساب. اب دیکھیں ہمیں اس کی فکر نہیں ہے, اللہم انی اسألوکر راحت عند الموت, کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ موت میں راحت نصیب ہو, والعفو عند الحساب. یہ امام کا جملہ ہے کہ اور جب وقت حساب آئے تو معافی عفو. اور اسی طریقے سے جب دن چڑھ جاتا تھا آگے وقت گزرتا تھا تو آپ جب اپنے سجدے کی حالت میں آپ کیا فرماتے تھے, بندے کی طرف سے ذنب عظیم ہے اور رب کی طرف سے مغفرت عظیم ہے. یعنی کہ عظیم گناہوں کو عظیم رب کے علاوہ اور کوئی مغفرت نہیں کر سکتا. بندہ تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بھیج رہا ہے, اے رب تیری اس عظیم مغفرت کی تمنا اور آرزو ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, یہ سنت معصوم ہے, نہ کہ ہم جیسے لوگ کے جو سینہ تان کے تمام گناہوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں کہ جی مجھ سے کون جنت لے سکتا ہے.
تو کانسیپٹ ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو کربلا کا اور دیفا کا اور دوسرے جو انتظام دیں گے کافی
وہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں ابھی ہم جو مکلف ہیں نا معصومین کے بارے میں جو فیوچر پریڈکشنز پر عمل کرنے کے مکلف نہیں ہیں, جو ہمارے سامنے سیرت موجود ہے وہ ہماری ذمہ داری بنا رہی ہے. صحیح کہ اور یہ تمام کی تمام چیزیں کہاں ہیں, یہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں دائرے کے جو میں بیان کر رہا ہوں امام کاظم علیہ السلام کے جیسے میں پڑھ رہا تھا اس میں, کہ یہ سارے جملے ہیں, یہ ان کی سیرت تھی, یہ سنت تھی, ایسے ان کا دن گزرتا تھا, ایسی ان کی فجر ہوتی تھی ان کلمات کے ساتھ ان دعاؤں کے ساتھ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ حیات طیبہ نصیب ہو تو اس کے بغیر نہیں ملے گی, کیونکہ خدا نفس کو قبول کرتا ہے, دل کو قبول کرتا ہے, آپ کی حرکتوں کو نہیں قبول کرتا. ٹھیک ہے, اعمال ظاہراً کچھ بھی کرتے رہے آپ, جو یہاں ہے جو اس کی کوالٹی ہے خدا اسے قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے. اور یہ کوالٹی اس وقت قابل قبول ہوگی جب خدا کے محبوب اور پسندیدہ بندوں اور اولیاء کے مماثل ہوگی, ان جیسی ہوگی, ان سے کوئی نسبت بن رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے یہ دو جملے عرض کیے کہ دیکھیں معصوم کی یہ زندگی ہے, معصوم کی یہ سیرت ہے, معصوم کی یہ سنت ہے. اور جو بات میں ایک دم بار بار کہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو کچھ کرتے ہیں نا پورے سال میں, جو کچھ کرتے ہیں اس کی مثال تو نکال کے بتائیں کسی بھی معصوم کی زندگی سے. یعنی جس قسم کا دین کے نام پر جو لائف ہم گزارتے ہیں اور گزار رہے ہیں, کسی ایک امام کی زندگی سے تو یہ نکال کے بتا دیں کہ وہ بھی یہ سب کچھ کرتے تھے, یا ان کی زندگی کی پوری بنیاد وہی قرآنی بنیاد تھی, ایمان, تقویٰ, حب الہی, عشق خدا, بندگان خدا کی خدمت, جتنا ممکن ہو لوگوں کی زندگیوں کو خدا کی طرف ایلیویٹ کرنا, معاشرے میں بہتری لانا, علم اور عقل کو فروغ دینا. یہ زندگی تھی یا یہ تھی جو ہم کرتے رہتے ہیں؟ کہاں سے پھر ہم کسی بھی قسم کی حیات طیبہ کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ پھر ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو خدا کا فیض ہے اور وہ جو خدا کے فضل و کرم کے جو پورے بحر اور دریا ہیں ہم ان سے استفادہ کرنے کے قابل ہوں گے؟ ٹھیک, اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو پھر اب انشاءاللہ محرم کے بعد ملاقات ہوتی ہے.